اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہماری بحث جو ہے وہ کتاب کے مطابق 20 درس میں ہے، جس کا عنوان ہے تقسیم. تعریف کی آخری بحث میں ہم نے ایک مطلب بیان کیا تھا کہ بعض تعریفیں رسم کے ساتھ ملحق ہوتی ہیں. رسم تو شمار نہیں ہوتی، وہ تعریف رسمی تو اصطلاحی معنی میں تعریف رسمی تو نہیں ہے، لیکن ملحق ہیں اس کے ساتھ. وہ ان میں سے ایک جو تعریف بیان کی تھی وہ تعریف بتقسیم تھی، کہ ہم تقسیم کے ذریعے بھی کسی چیز کی تعریف کو بیان کر سکتے ہیں. مثلا اس میں بیان کیا تھا کہ اگر آپ انسان کی حقیقت کو، اب حقیقت تو آپ اس میں بیان نہیں کر سکتے، اگر آپ انسان کو پہچانوانا چاہتے ہیں کسی حد تک اور اس کو باقیوں سے جدا کرنا چاہتے ہیں تو تقسیم کے ذریعے بھی کیا جا سکتا ہے. مثلا اس میں آ کر کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ انسان ایسا موجود ہے کہ جو یا شاعر ہوتا ہے یا غیر شاعر ہوتا ہے. اس تقسیم سے بھی کسی حد تک مخاطب کا ذہن جو ہے وہ انسان کے قریب ہو جاتا ہے اور باقیوں کی نسبت امتیاز کا بھی قائل ہو جاتا ہے، چونکہ شاعری کسی اور چیز کے اندر تو نہیں پائی جاتی، لہذا وہ یہ سمجھ جائے گا کہ یہ ایسا موجود ہے جو باقی موجودوں سے تنہا و جدا ہے. بس تقسیم کا چونکہ تعریف کے اندر جو ہے وہ کردار ہو سکتا ہے، لہذا آخری بحث کے عنوان سے تقسیم کے بحث کو جو ہے وہ رکھا گیا تاکہ اس سے بھی آشنائی ہو جائے اور مطلب جو ہے وہ کامل ہو جائے ہمارا. تقسیم کے صحیح ہونے کے چند قواعد ہیں، جس طرح کے تعریف کے چند قواعد و ضوابط تھے، اسی طریقے سے صحیح تقسیم اس وقت قرار پائے گی کہ جب ہم یہ جو مختلف قواعد ہیں اس کا لحاظ کریں گے. یہ لحاظ کرنا ضروری ہے، اگر یہ قواعد اس میں ملاحظہ نہ کیے جائیں تو وہ تقسیم جو ہے وہ صحیح شمار نہیں ہوگی. پہلا قاعدہ یہ ہے کہ تقسیم کا کوئی فائدہ بھی ہو، لغو اور عبث کام نہ ہو. مثلا میں منطق پڑھ رہا ہوں، منطق لکھ رہا ہوں، اور وہاں پر میں کیا کرتا ہوں، اسم کو تقسیم کر دیتا ہوں معرب اور مبنی کی طرف. درست ہے؟ تو اب اسم کو تقسیم کرنا معرب اور مبنی کی طرف، منطقی کو کیا فائدہ ہے اس سے؟ اسم کا تقسیم کرنا معرب اور مبنی کی طرف نحو کو تو فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن منطق کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ لہذا تقسیم کے اندر ہدف پایا جانا چاہیے، فائدہ ہونا چاہیے کہ جب آپ تقسیم کر رہے ہیں بے ہدف اور لغو اور عبث نہ ہو. بس ایک چیز اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے. دوسرا قاعدہ جو ہے وہ یہ کہ اقسام کے درمیان تباین پایا جانا چاہیے. جب آپ ایک چیز کو مختلف اقسام میں تقسیم کرتے ہیں تو اقسام کا آپس میں رابطہ تباین کا ہونا چاہیے. یعنی کیا مراد؟ یعنی ایک قسم کا فرد دوسری قسم کے فرد میں اصلاً داخل نہ ہو سکتا ہو. یہ تبھی ہو سکتا ہے جب ان میں آپس میں تباین ہوگا. مثلاً جب آپ تعریف کرتے ہیں کہ حیوان یا انسان ہے یا گھوڑا ہے، درست ہے؟ تو یہاں پر تو اقسام میں تباین پایا جاتا ہے مصادیق کے اعتبار سے، چونکہ جو افراد انسان کے ہیں وہ افراد گھوڑے کے نہیں ہیں، اور جو افراد گھوڑے کے ہیں وہ افراد انسان کے نہیں ہیں. بس یہاں پر اقسام کے درمیان تباین پایا جاتا ہے اور یہ تقسیم صحیح ہے. لیکن اگر کوئی تعریف کرے تقسیم کرے آ کر اس طریقے سے کہ حیوان یا انسان ہوتا ہے یا گھوڑا ہوتا ہے یا شاعر ہوتا ہے، یہ تقسیم غلط ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کیونکہ انسان اور شاعر جو کہ دو قسم واقع ہو رہی ہیں یہاں پر حیوان کی، ان کے درمیان تباین نہیں پایا جاتا، بلکہ شاعر انسان کے ضمن میں پایا جاتا ہے، تباین نہیں ہے یہاں پر. بس اگر اس قسم کی کوئی تقسیم کرتا ہے تو جان لیں کہ یہ تقسیم غلط ہے، چونکہ یہاں اقسام میں تباین نہیں پایا جاتا.
حیوان یا انسان
ہے یا گھوڑا ہے یا شاعر ہے، مثلا یوں تقسیم کرتا. اب شاعر انسان اور گھوڑے کے درمیان تو تباین ہے مصادیق کے اعتبار سے،
لیکن حیوان میں
درست ہے، لیکن حیوان اپنا شاعر جو ہے یہ انسان کے ساتھ تباین نہیں رکھتا ہے. بلکہ انسان اور شاعر کے درمیان کون سی نسبت پائی جاتی ہے؟ عام خاص مطلق کی نسبت ہے، ٹھیک ہے، تباین نہیں پایا جاتا اس کے اندر. بس دوسرا قاعدہ جو ہے وہ یہ کہ مصداقی اعتبار سے اقسام کے درمیان تباین پایا جانا چاہیے، تب جا کر تقسیم صحیح ہوگی. دوسرا قاعدہ کہ جس کا خیال رکھنا ضروری ہے، تیسرا قاعدہ وہ یہ ہے کہ تقسیم کرتے وقت ملاک ایک ہونا چاہیے. کس ملاک و معیار کے تحت آپ تقسیم کر رہے ہیں؟ وہ معیار و ملاک واحد اور ایک ہی ہونا چاہیے. مثلا اگر آپ تقسیم کرتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے، مثلا یہ نہیں، کتاب یا فقہی ہوتی ہے یا فلسفی ہوتی ہے، خوب یہ تقسیم تو ٹھیک ہے چونکہ ایک معیار کو مد نظر رکھا گیا ہے. کیا ہے؟ اس کے موضوع کے اعتبار سے، یعنی موضوع کے اعتبار سے کتاب یا فقہی ہوگی یا فلسفی ہوگی مثلا، درست ہے. لیکن اگر تقسیم یوں کر دی جائے کہ کتاب یا فقہ سے مربوط ہوگی یا فلسفے سے مربوط ہوگی، یا پرانی ہوگی یا نئی ہوگی، یا خطی ہوگی یا چاپی ہوگی، تو یہ تقسیم ہی غلط ہے اس میں. کیوں؟ کیونکہ اس میں ملاک و معیار ایک نہیں ہے. کیونکہ فقہ اور فلسفے کی طرف تقسیم موضوع کے اعتبار سے ہے، پرانا اور نیا ہونا زمانے کے اعتبار سے ہے، اور خطی ہونا اور چاپی ہونا یعنی قلم سے لکھی ہوئی کتاب یا کمپیوٹر کے ذریعے ٹائپ شدہ کتاب، یہ کیا ہے؟ اس کے رسم الخط کے اعتبار سے تقسیم ہے. تو یہاں اس تقسیم میں تو تین ملاک آ گئے، ایک میں موضوع ہے، ایک میں زمانہ ہے، ایک میں جو ہے رسم الخط آ گیا. اس قسم کی تقسیم قابل قبول نہیں ہے، یہ تقسیم صحیح قرار نہیں پائی گئی، بلکہ ایک ملاک ہونا چاہیے. آپ یا موضوع کو ملاک بنائیں، یا زمانے کو ملاک بنائیں، یا رسم الخط کو ملاک بنائیں، یا کسی اور چیز کو ملاک بنائیں، ایک ہی ہونا چاہیے. تو لہذا تقسیم کا صحیح ہونے کا ایک قاعدہ یہ ہے کہ تقسیم کے اندر ملاک جو ہے وہ واحد ہونا چاہیے، معیار واحد ہونا چاہیے. چوتھا قاعدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ تقسیم جامع اور مانے ہو، یعنی تقسیم کے اقسام جو ہیں، جو آپ اقسام بیان کریں گے اس تقسیم کی، وہ تقسیم ایک تو اپنے تمام افراد کو شامل ہوں اور اپنے غیر کو داخل نہ ہونے دے اپنے اندر. جامع ہو یعنی اپنے تمام افراد کو شامل ہو، اور مانے ہو یعنی غیر کو اپنے اندر داخل نہ ہونے دے. مثلا اگر آپ تعریف کرتے ہیں کہ کلمہ یا اسم ہوتا ہے یا حرف ہوتا ہے یا فعل ہوتا ہے، یہ تقسیم ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ کلمے کے تمام افراد کو شامل ہے، درست ہے. لیکن اگر کوئی آ کر یوں تقسیم کر دیتا ہے کہ کلمہ یا اسم ہوتا ہے یا حرف ہوتا ہے، تو یہ تقسیم جامع نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے ایک جو فرد اس کا بھی رہتا ہے، فعل کو آپ نے ذکر ہی نہیں کیا اس کے اندر آ کر، تو لہٰذا اگر یوں تقسیم کر دیں گے تو یہ تقسیم جامع نہیں ہوگی، آپ کو تمام افراد کا ذکر کرنا پڑے گا. یا کوئی بندہ ایسے تعریف کر دیتا ہے کہ کلمہ یا اسم ہوتا ہے یا حرف ہوتا ہے یا تام ہوتا ہے یا ناقص ہوتا ہے، درست ہے؟ اب یہاں پہ کیا ہے، یہ نہ تو جامع ہے نہ معنی ہے، جامع نہیں ہے چونکہ یہاں فقط اسم اور حرف کا ذکر ہے، فعل کا ذکر نہیں ہے. تام اور ناقص جو ہے یہ کلمے کی اقسام میں سے نہیں ہے بلکہ کلام کی اقسام میں سے ہے، بس معنی نہیں ہے. اگر آپ یوں تقسیم کر دیں کہ کلمہ یا اسم ہے یا حرف ہے اور یا تام ہے یا ناقص ہے، تو معنی بھی نہیں ہے چونکہ کلام کی تقسیم اس کے اندر وارد ہو گئی ہے، اور جامع نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر فعل کا ذکر نہیں ہوا ہے. تو لہذا تقسیم صحیح اس وقت قرار پائے گی کہ جب جامع بھی ہو اور معنی بھی ہو، تب جا کر یہ تقسیم صحیح قرار پائے گی. پس چار قاعدے ہو گئے تقسیم کے صحیح ہونے کے، ان کو خیال رکھنا ہے، تقسیم جو ہے وہ صحیح قرار پائے گی. اس کے بعد ایک اور اصطلاح کی طرف اشارہ کرتے ہیں، وہ یہ کہ جب آپ ایک چیز کو اس کے افراد کی طرف تقسیم کرتے ہیں تو جس چیز کو تقسیم کیا جاتا ہے اس کو مقسم کہتے ہیں. مثلا آپ کلمے کو تقسیم کر رہے ہیں اسم فعل حرف کی طرف تو کلمہ مقسم کہلائے گا، چونکہ کلمے کو تقسیم کیا جا رہا ہے. اور جس کی طرف تقسیم کیا جاتا ہے اس کو اقسام کہتے ہیں. پس اسم فعل اور حرف یہ اقسام ہیں، درست ہے؟ یہ اقسام ہو جائیں گی. پس مقسم وہ ہے کہ جس کو تقسیم کیا جاتا ہے، اور اقسام وہ ہیں کہ جس کی طرف مقسم کو تقسیم کیا جاتا ہے. تو یہ اقسام بنتی ہیں اس مقسم کی. لیکن جب ہم اقسام کو آپس میں دیکھتے ہیں کہ ایک اسم ہے، دوسرا فعل ہے، تیسرا حرف ہے، ان کا جو آپس میں رابطہ ہے وہ قسیم والا ہے. یعنی ہم جب کہیں گے کہ اسم اور فعل کا کیا رابطہ ہے آپس میں، تو ہم کہیں گے کہ اسم قسیم ہے فعل کا. یہاں پر قسم نہیں کہیں گے، قسیم کہیں گے. قسم کب کہیں گے؟ کہ جب ہم اسم فعل اور حرف کو مقسم کے ساتھ مقایسہ کریں. ہم کہیں گے کہ اسم قسم ہے کس کی؟ کلمے کی. مطلب ہے؟ پس اسم فعل حرف کو اگر مقسم سے مقایسہ کریں تو یہ قسم کہلائیں گے، لیکن اگر ان اقسام کو آپس میں مقایسہ کریں تو یہ کیا کہلائیں گی؟ قسیم کہلائیں گی. مطلب ہے؟ بس اگر کہیں پر آپ کوئی کتاب پڑھتے ہیں اور وہاں پر لکھا ہے کہ مثلا فلان الف جو ہے وہ قسیم با ہے، الف کی جگہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، میں مثال کے طور پر ذکر کر رہا ہوں، تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ قسیم کس کو کہتے ہیں. پھر انسان وہاں حیران نہ رہے کہ یہ قسیم کس بلا کا نام ہے. میں یہ وہ کہ بعض اوقات مذاق کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کھانے والی چیز ہے یا پینے والی چیز ہے نا، قسیم وہی اقسام ہی ہیں. لیکن جب ہم اقسام کو آپس میں مقایسہ کر کے دیکھتے ہیں تو یہ قسیم کہلاتی ہیں، لیکن اگر انہی کو مقسم کے ساتھ ملا کر دیکھیں تو یہ اقسام کہلاتی ہیں. مقسم اور اقسام یہ آپس میں مقایسہ ہوتی ہیں، اور اقسام کا آپس میں جب مقایسہ کیا جاتا ہے تو وہ قسیم کہلاتی ہیں. بات واضح ہوگی یہاں تک؟ اس کے بعد جو بحث بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ تقسیم کی مختلف قسمیں ہیں. تقسیم یا طبیعی ہے یا منطقی ہے. تقسیم طبیعی کسے کہتے ہیں؟ کہ جب کل اپنے اجزاء کی طرف تقسیم ہو، کل اپنے اجزاء کی طرف تقسیم ہو، اس کو کہتے ہیں تقسیم طبیعی. توئیں کے ساتھ طبیعی، اور عین کے ساتھ طبیعی.
جیسا کہ پانی ایک کل ہے، اس کو ہم اس کے اجزاء کی طرف تقسیم کرتے ہیں، آکسیجن و ہائیڈروجن، تو یہ تقسیم طبیعی کہلائے گی. درست ہے؟ یا مثلا انسان کے بدن کو اگر آپ مد نظر رکھتے ہیں اور اس کو تقسیم کرتے ہیں اس کے اجزاء کی طرف، تو یہ تقسیم طبیعی کہلائے گی. بس کل کی تقسیم ہونا، کل کا تقسیم ہونا اپنے اجزاء کی طرف، یہ کیا ہے؟ تقسیم طبیعی ہے. تقسیم منطقی کیا ہے؟ کلی کا تقسیم ہونا جزئیات کی طرف. جب کلی اپنی اجزاء کی، اپنی جزئیات کی طرف تقسیم ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں تقسیم منطقی. جیسا کہ مفرد کو تقسیم کرتے ہیں اسم، فعل اور حرف کی طرف.
مفرد کو
تقسیم کرتے ہیں اسم، فعل اور حرف کی طرف. درست ہے؟ اب اگلا سوال یہ پیش آتا ہے کہ بھئی کل اور کلی میں فرق کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے تعریف تو کیا کی ہے، طبیعی میں کل اجزاء کی طرف تقسیم ہوتا ہے اور منطقی میں کلی جزی کی طرف تقسیم ہوتی ہے. بھائی کل اور کلی میں فرق کیا ہے؟ منطق کی کتابوں میں کل اور کلی کی مختلف جو ہے وہ وجوہات بیان کی ہیں جدائی کی، کہ کل اور کلی کو پہچاننے کی مختلف علامات بیان کی ہیں، لیکن ان میں سے بعض علامات جو بیان کی گئی ہیں وہ صحیح نہیں ہیں، کہ وہ تفصیلی کتابوں میں آپ پڑھیں گے. لیکن جو ملاک صحیح ہے اور اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اس کو ہم فقط یہاں بیان کرتے ہیں. وہ کیا ہے؟ کل اپنے اجزاء پر حمل نہیں ہو سکتا. اور اجزاء بھی کل پر حمل نہیں ہو سکتے. مثلا آپ یوں نہیں کہہ سکتے کہ آکسیجن پانی ہے، اور آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ پانی کیا ہے؟ آکسیجن ہے. درست ہے؟ بس جز اپنے کل پر حمل نہیں ہو رہا ہے، اور نہ ہی کل جو ہے وہ جز پر حمل ہو رہا ہے. لیکن کلی جزئی پر حمل ہوتی ہے، اور جزئی جو ہے وہ کلی پر حمل ہو جاتی ہے. مثلا آپ نے جب کہا کہ کلمہ، جس کو منطق کی زبان میں مفرد کہتے ہیں، کلمہ اسم، فعل اور حرف ہوتا ہے، بس کلمہ کلی ہے، مفرد کلی ہے، اور اس کی جزئی ہم کہہ رہے ہیں. کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس وجہ سے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ اسم کلمہ ہے، ٹھیک ہے، اسم کلمہ ہے، درست ہے، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کلمہ اسم ہے، بات واضح ہے؟ دونوں صحیح ہیں. اسی طریقے سے فعل، اسی طریقے سے حرف، آپ دونوں طرف سے جو ہیں یہ حمل کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر. بس معلوم ہوا کہ کل اور جز کا، کل اور جز کہاں پر ہوتے ہیں؟ کہ جہاں جز کل پر حمل نہ ہو سکے، اور کل جز پر بھی حمل نہ ہو سکے، دونوں طرف سے حمل نہ پایا جاتا ہو. اور کلی اور جزئی کہاں پر استعمال ہوتی ہے؟ کہ جہاں پر کلی جزئی پر حمل ہو جائے اور جزئی کلی پر حمل ہو جائے، وہاں کہیں گے کلی. جہاں پر حمل موجود ہو، قسم اپنے مقسم پر حمل ہو سکتی ہو، اور مقسم اپنی قسم پر حمل ہو سکتا ہو، اس کو کہتے ہیں یہ تقسیم منطقی ہے. درست ہے؟ لیکن تقسیم طبیعی میں ایسا نہیں ہوتا کہ کل اپنے جز پر حمل نہیں ہوتا. پس جب ہم نے کل اور جز کو پہچان لیا، تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اب ہمیں تقسیم اگر دیکھنی ہے تو ہم اس میں جدائی آرام سے ڈال سکتے ہیں کہ کون سی تقسیم تقسیم منطقی ہے اور کون سی تقسیم تقسیم طبیعی ہے. بات واضح ہو گئی ہے. آخری مطلب یا آخری سے ایک مطلب پہلے وہ یہ ہے کہ تقسیم منطقی کی پھر تین قسمیں ہیں. تقسیم منطقی میں بعض اوقات جنس کو اس کی انواع کی طرف تقسیم کیا جاتا ہے. جیسا کہ جسم جنس ہے, ہم پڑھ کے آئے ہیں, اس کو جب ہم تقسیم کرتے ہیں نامی اور غیر نامی کی طرف, نامی یعنی رشد و نمو کرنے والا, غیر نامی جو رشد و نمو نہ کرے, یہ کیا ہے؟ انواع ہیں. آگے تو اس تقسیم کو کہتے ہیں تنویع, یعنی نو نو کرنا. تنویع کہاں پائی جاتی ہے؟ کہ جہاں پر جنس کو انواع کی طرف تقسیم کیا جائے. مثلا آپ حیوان کو تقسیم کرتے ہیں انسان اور غیر انسان کی طرف, یہ تنویع ہے, کیونکہ حیوان جنس ہے اور آپ اس کو انواع کی طرف تقسیم کر رہے ہیں, وہ انسان ہے یا غیر انسان ہے, مثلا انسان نو ہے, بس یہ تنویع کہلاتی ہے. دوسری قسم جو منطقی کی تقسیم منطقی کی ہے وہ ہے تصنیف. یہاں پر مقسم جنس یا نوع ہوتا ہے, یعنی یا جس کو جس جنس کو تقسیم کیا جا رہا ہوتا ہے یا نوع کو تقسیم کیا جا رہا ہوتا ہے, لیکن کس چیز کی طرف؟ اس کے عوارض اخص کی طرف. اب عوارض اخص ہم پہلے پڑھ کے آئے ہیں, ایسے صفات, ایسے عوارض کہ جو کیا ہوں؟ نوع کے مساوی نہ ہوں بلکہ اخص ہوں. جیسا کہ انسان کو تقسیم کرنا مسلمان اور غیر مسلمان کی طرف, اب مسلمان ہونا یہ کیا ہے؟ عوارض اخص میں سے ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان مسلمان کے مساوی نہیں ہے, کیونکہ انسان مسلمان بھی ہیں اور مسلمان نہیں بھی ہیں, بس مسلمان ہونا یہ عارضی ہے, عوارض میں سے ہے, عرضی ہے اور عرضی اخص ہے, نہ کہ عرضی مساوی, عرضی اخص ہے. پس تصنیف کے اندر جنس یا نو کیا ہو رہی ہے؟ تقسیم ہوتی ہے عوارض اخص یا عرضی اخص کی طرف. جیسا کہ تقسیم ابھی بیان کی ہے کہ انسان کی تقسیم کرنا مسلمان اور غیر مسلمان کی طرف, یا مثلا اسی طریقے سے آپ شاعر اور غیر شاعر کی طرف تقسیم کرنا, آپ مختلف تقسیمیں بیان کر سکتے ہیں, ملا کے آپ کے سامنے ہے, اس کو کہیں گے تصنیف. تیسری قسم جو ہے وہ تفرید کہلاتی ہے, فرد سے تفرید. یہاں پر جنس کو یا نوع کو یا صنف کو اس کے افراد کی طرف تقسیم کرنا, مقسم یا جنس ہو سکتا ہے یا نوع ہو سکتا ہے یا صنف ہو سکتا ہے, درست ہے؟ اور ان میں سے کسی ایک کو اس کے افراد کی طرف تقسیم کرنا. مثلا آپ کہتے ہیں کہ انسان یا انسان حسن ہے, حسین ہے, امر ہے, بکر ہے مثلا. اب آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ افراد کی طرف اس کو تقسیم کر رہے ہیں نو کو, یہ تفرید ہے. یا آپ مثلا کہتے ہیں حیوان جو ہے وہ یا گھوڑا ہے یا بھینس ہے یا بکری ہے مثلا. اب یہ جو آپ نام لے رہے ہیں یعنی اور یہاں پر مراد کیا ہے، یہ کیونکہ بھینس گھوڑا یہ سارے نو ہیں، ہم کیا کرتے ہیں یہ گھوڑا یہ بکری یہ مثلا یہ کیا ہو جائیں گے، یہ فرد فرد ہو جائیں گے. یا مثلا عالم کو تقسیم کرنا عادل اور فاسق کی طرف، عالم کیا ہے صنف ہے، چونکہ انسان کے عارضی اخص ہے، کیونکہ انسان علم جو ہے انسان کے لیے عارضی ہے، عارضی ہے اور عارضی اخص ہے، چونکہ انسان کے ساتھ مساوی نہیں ہے کہ ہر انسان عالم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اس وجہ سے عالم جو ہے وہ صنف ہے. یہ ملاگ یوں کر کے یاد رکھیں گے تو بہت زیادہ ہو جائے گا. یعنی جو چیز عارضی اخص ہو وہ کیا ہوتی ہے، صنف کہلاتی ہے نو کی نسبت. درست ہے، عالم ہونا یہ صنف ہے انسان کی نسبت. کیوں؟ کیونکہ یہ عارضی اخص ہے اور ہم صنف کی تعریف یہی کر کے آئے ہیں پیچھے، تو لہٰذا یہ ملا کے یاد کریں گے تو اصطلاحیں جو ہیں وہ ذہن میں فوراً بیٹھ جائیں گی. پس یہ ہو جائے گی تفرید. آخری مطلب جو یہاں پر بیان کرتے ہیں وہ ہے تقسیم کو ہم دو روشوں کے تحت انجام دے سکتے ہیں. بعض اوقات ہم تقسیم کریں گے اور اقسام تمام اقسام کا نام دے دیں گے. مثلا ہم کہیں گے کلمہ یا اسم ہوتا ہے یا فعل ہوتا ہے یا حرف ہوتا ہے. اب کلمے کی تین قسمیں تھیں، ہم نے تینوں کا نام لے لیا.
بالکل،
اس کو کہتے ہیں روش تفصیلی، یعنی تفصیل سے تمام اقسام کا نام لے لینا. ایک یہ روش ہے. دوسری روش یہ ہے کہ روش عقلی کہتے ہیں اس کو، روش سنائی کہتے ہیں اس کو. سنائی عربی کا لفظ ہے، دو دو کرنا. کیسے؟ مثلا آپ کہتے ہیں کہ حیوان یا انسان ہے یا غیر انسان ہے، یہ کیا ہے؟ یہ روش عقلی کا نام ہے، یہ سنائی ہے، یعنی دو دو کر کے تقسیم کرنا. درست ہے؟ یا مثلا اوپر سے اگر آپ چلیں تو یوں کریں گے، جسم یا نامی ہوتا ہے یا غیر نامی ہوتا ہے. نامی جو ہے وہ یا حساس ہوتا ہے یا غیر حساس ہوتا ہے. درست ہے؟ اور جو حساس ہوتا ہے وہ یا ناطق ہوتا ہے یا غیر ناطق ہوتا ہے. مثلا یوں کر کے اگر آپ تقسیم کرتے رہیں گے جس میں، اور اس روش سنائی و روش عقلی کے اندر ملاق کیا ہوتا ہے، ایک طرف اس کی مثبت ہوتی ہے، دوسری طرف اس کی نفی ہوتی ہے. جیسے کہ ابھی عرض کیا کہ حیوان یا انسان ہے یا غیر انسان ہے. بس ایک طرف انسان ہے اور ایک طرف غیر انسان ہے. یہ علامت ہے کہ یہ تقسیم عقلی و روش سنائی رکھتی ہے. بس اس دو طریقوں سے ہم کیا ہیں، تقسیم کو بیان کر سکتے ہیں، اور دونوں روشیں جو ہیں وہ صحیح ہیں. الحمدللہ یہاں پہ ہمارا جو ہے وہ بحث جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور یہ منطق اول یا جس کو منطق تصورات کہتے ہیں وہ ختم ہو گئی، یا اور آپ یوں سمجھے کہ منطق مظفر کو جو تقسیم کیا گیا تین حصوں میں، اس میں سے پہلا حصہ جو ہے وہ ختم ہو گیا. یعنی یہاں تک ہم نے تمام وہ قواعد پڑھ لیے کہ جو تصورات کو سمجھنے اور اس میں تفکر کرنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں. کیونکہ ہم نے یہ کیا کہا تھا، منطق کی دو قسمیں ہیں. تفکر چونکہ انسان دو طریقوں سے، دو چیزوں میں کرتا ہے، یا وہ تصورات میں تفکر کرے گا یا کیا ہے وہ تصدیقات کے اندر تفکر کرے گا. تصورات کی بحث ہم نے، مفاہیم کی بحث ہم نے پڑھ لی ہے، اب اس کے بعد جو ہے وہ استدلال کے اندر بحث چلے گی. یعنی چونکہ اگلی بحث کیا ہے، وہ تصدیقات میں، تصدیقات کہاں، استدلال کے اندر پائی جاتی ہے، اس کے اندر آ کر. وصلی اللہ علی محمد وآل محمد.